الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم. حاضرین محترم، آیت کی مختصر سی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کچھ کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اہل تقوی فرما دیں، متقی بنا دیں. نمازیں تو الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں اور بھی ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، لیکن خاص مواقع جب آتے ہیں آدمی اس وقت بھی صحیح معنی میں دین پر عمل پیرا رہے تو سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ شخص اپنے دین پر پختہ ہے. اور عام طور پر نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قرآن مجید کی تلاوت کر لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی ہم کرتے رہے، باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے، سیاد بھی کچھ اس طرح کے کام کر لیے، شادی بیاہ کا موقع آ گیا، کوئی اور موقع آ گیا، تو کہتے ہیں صاحب دنیا بھی تو آخر کوئی چیز ہے اور دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. نتیجہ یہ کہ نہ دین کا رہتا آدمی نہ دنیا کا رہتا. میرے عزیز بھائی، اپنے کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں، تو اس میں جتنے سوراخ ہیں سارے کے سارے بند کرتے ہیں جب جا کے ٹھنڈک ملتی. اگر کہیں سے کوئی درز باقی ہے، سوراخ ہے، جھری ہے اور اس میں سے ہوا ٹھنڈی باہر جا رہی ہے تو کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. کمرہ تبھی ٹھنڈا ہوتا ہے جب بالکل اس کو پیک کر دیا جائے اور کہیں سے اس کی ٹھنڈک باہر نہ نکلے تو کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ورنہ آدمی ایئر کنڈیشن بھی چلائے ہوئے ہے اس کے باوجود کمرہ ٹھنڈا ہو کے نہیں دیتا. تو اسی طریقے سے ہم جب اپنے کانوں کو بند کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، یعنی کانوں کو بند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بہرا ہو جائے، بلکہ ناحق بات سننے سے بند کر لیں، گناہ کے کام، گناہ کی باتیں سننے سے بند کر لیں، گانے سے جو ہے وہ اپنے کانوں کو بند کر لیں، اسی طریقے سے غیبت سننے سے بند کر لیں، اور ایسے ہی اپنی زبان پر بھی تالا لگا لیں. اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ آدمی گونگا بن جائے، بلکہ غلط بات نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، گناہ کی بات نہ کہے، گالی گلوچ نہ کرے، لڑائی جھگڑے کی بات نہ کرے. اسی طریقے سے باقی چیزیں ہیں کہ گناہ کے جتنے راستے ہیں انہیں بند کر دیا جائے تو انشاءاللہ تقوی کی دولت حاصل ہو جائے گی. پھر بھی انسان ہے، اگر خطا ہو جائے پھر اللہ سے معافی مانگ لو، کیونکہ فرشتے تو ہم ہیں نہیں. اپنی سی کوشش کرتے رہیں اور اگر اس کوشش میں کامیابی ہو جائے اللہ کا شکر ادا کریں، خدا نہ کرے کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے فوراً اللہ سے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں کہ اللہ معاف فرما دے غلطی ہو گئی. ہزار مرتبہ بھی غلطی ہو جائے تب بھی اللہ سے معافی مانگے، اس کے سوا در ہی کون سا ہے؟ تو غلطیاں تو ہوں گی، فرشتے تو ہم ہیں نہیں، انسان تو ہے ہی وہ جس میں اللہ رب العزت نے ساری صفات رکھی. نیکی کرنا چاہے تو بڑی سے بڑی نیکی کر سکتا ہے، گناہ کرنے پر آئے بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے. تو قوت نیکی کرنے کی بھی اللہ نے رکھی ہے, گناہ کرنے کی بھی رکھی ہے, لیکن آدمی گناہ کا ارادہ کرے, گناہ کا ارادہ نہ کرے اور نیکی کا ارادہ رکھے, پھر اگر خدا نہ کرے گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر توبہ و استغفار کر لے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. فرشتہ بننا تو بہت آسان کام ہے. فرشتوں میں تو اللہ رب العزت نے گناہ کی صفات ہی نہیں رکھی, ان کو نہ بھوک لگتی, نہ انہیں نیند آتی, نہ ان کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی, نہ ان کی بیوی نہ ان کے بچے. تو فرشتہ بننا تو بہت آسان ہے بھائی, لیکن ان کو اگر وہ کسی طرف نہیں دیکھتے یا گناہ نہیں کرتے تو اللہ نے یہ صفت رکھی ہی نہیں ان کے اندر. اس لیے ان کا یہ سب کچھ نہ کرنا کوئی بہت بڑے کمال کی بات نہیں. لیکن ایک آدمی کے اندر یہ جذبات موجود ہوں, گناہ کرنے پر قدرت ہو, ہاتھ بھی ہوں, پیر بھی ہوں, آنکھیں بھی ہوں, ناک بھی ہو, سب کچھ ہو, لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر رکھے, جذبات پر کنٹرول رکھے, تو تبھی تو فرشتے سے اونچا بنے گا. تو اس لیے کوئی کمال نہیں ہے فرشتوں کا, کمال انسان کا ہے, اور کمال انسان کا بھی کیا اللہ کی اپنے فضل و کرم سے آتا ہے, اس کی توفیق ہے, ورنہ انسان کا بھی کوئی کمال نہیں. تو اللہ رب العزت ہی کی طرف سے توفیق سمجھے, اگر گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے. ورنہ ہم کیا, ہمارے ارادے کیا, صبح کچھ ہوتے ہیں, شام کو کچھ ہوتے ہیں, ابھی کچھ, پل میں کچھ اور پل میں کچھ. اس لیے میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو کہ ماشاءاللہ دین کی طرف تیزی سے آتے ہیں, اسی تیزی سے نکل بھی جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ سے استقامت مانگو, دھیرے دھیرے چاہے چل کے آؤ لیکن استقامت کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ آپ نے ہمیں دین کی سمجھ دے دی ہے, اب ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں کہ جو اس راستے سے ہٹ گئے, بلکہ دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو. ہمارے حضرت نے اس قسم کا مضمون جب ایک مرتبہ بیان فرمایا تو کہا کہ حضرت شاہ برار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے حضرت والا اور اسی طریقے سے ایک دو اور ساتھی حرم شریف سے غالباً باہر نکلے, گاڑی میں بیٹھے تو سخت لو چل رہی تھی اور گرمی سخت تھی. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی جلدی سے ایئر کنڈیشن چلا دو گاڑی کا. تو بہرحال ایئر کنڈیشن چلا دیا گیا لیکن گاڑی ٹھنڈی نہیں ہوئی. حضرت نے فرمایا کہ بھائی لگتا ہے تمہارا ایئر کنڈیشن خراب ہے, ناقص ہے. تو ایک اور صاحب تو انہوں نے کہا بھائی لگتا ہے کسی کا شیشہ کھلا رہ گیا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو میری طرف ہی کا شیشہ کھلا ہوا تھا, میں نے جلدی سے بند کر دیا تو تھوڑی دیر بعد ہی گاڑی ٹھنڈی ہو گئی. سو اس پر حضرت نے فرمایا کہ اسی طریقے سمجھ لو کہ بھائی اگر ہم نے گناہ بھی کرتے رہے, کھڑکیاں بھی کھلی رکھی گناہوں کی, تو پھر اندر وہ تقوی حاصل نہیں ہوگا. تقوی تبھی حاصل ہوتا ہے جب ان کھڑکیوں کو بند کر دیں جس سے گناہ اندر آتے. اپنی طرف سے کوشش کرتے رہو, لیکن بہرحال پھر بھی ہم انسان ہیں, خدا نہ کرے اگر کوتاہی ہو جائے تو توبہ استغفار کر لو. اور یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں, بلانا چاہتے ہیں, تو توفیق بھی خود ہی عطا فرما دیتے ہیں. اس کے دل میں کچھ اس قسم کی باتیں آنے لگتی ہیں کہ بھائی مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے, اپنے گناہوں پر اسے تشویش ہونے لگتی ہے اور دل میں یہ خیالات آنے لگتے ہیں کہ بھائی میں کسی کے پاس جاؤں, کسی سے کچھ بات کروں, اپنی حالت کو بیان کروں. تو نتیجہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتے ہیں اور پھر آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے یہ آثار جذب میں سے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں اس قسم کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آثار جذب میں سے, علامات جذب ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً ان ارادوں پر لبیک کہیں, اور اگر دل میں اس قسم کے خیال آ رہے ہیں تو اپنے کسی نہ کسی کے پاس جائیں اور اپنے ان خیالات کو بھی ان کے سامنے رکھیں کہ اس قسم کے خیالات دل میں آتے ہیں. دیکھیے حضرت جگر مراد آبادی مشہور شاعر تھے, تو ابتدائی حال جو تھا ان کا کچھ اچھا نہیں تھا, شراب بھی کثرت سے پیتے تھے اور بھی بے شمار لتیں تھیں جو انہیں ہوں گی یقیناً, لیکن انہوں نے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, ڈپٹی کلکٹر تھے اپنے زمانے کے, لیکن دیکھا یہ کہ جناب ٹوپی اوڑے ہوئے ہیں, پوری شری داڑھی ہے, اور اسی طریقے سے کرتا پہنا ہوا ہے, مطلب بالکل شری صورت بنائی ہوئی ہے ظاہری. تو حیرت اس بات پر ہوئی کہ بھئی یہ تو ڈپٹی کلکٹر تھے, اور ایسا ڈپٹی کلکٹر تو میں نے نہیں دیکھا کہ بظاہر دیکھنے میں ملشا معلوم ہوتے ہیں بالکل. تو ان سے پوچھا کہ بھئی ان سے کچھ دوستی بھی ہوگی, تو ان سے کہا کہ بھئی یہ مجذوب بات یہی بتاؤ کہ تمہاری یہ تم تو مسٹر تھے, تمہاری یہ ٹر کس نے مس کی ہے, کس نے نکالی؟ تو انہوں نے حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ کا نام لیا کہ بھئی میں تو ان کے پاس جاتا ہوں, میری ٹر تو انہوں نے نکالی. تو کہا کیا مجھے بھی اجازت ہوگی کہ میں وہاں آ جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں آپ کو اجازت کی کیا بات ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ بھئی مجھے ایک خراب عادت ہے, پینے کی عادت ہے, اور چھٹتی نہیں ہے, منہ سے ہی کافر لگی ہوئی. تو میں وہاں جاؤں گا تو وہاں پر بھی اپنے شوق پورا کروں گا, تو کیا مجھ جیسے گناہگار کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ اپنے یہاں آنے دے مجھے؟ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے بات کی, تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی ان کا جب جی چاہے آ جائے, میں کون ہوتا ہوں روکنے والا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر آیا کرتے تھے اور آپ ان کی بھی مہمانی فرمایا کرتے تھے, تو ایک گناہگار مسلمان اگر میرے پاس آئے گا تو یقیناً میں اس کی مہمانی کروں گا, میرے لیے سعادت کی بات ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ اس کو خانقاہ میں نہیں ٹھہراؤں گا, اپنے گھر پہ ٹھہراؤں گا, کیونکہ خانقاہ میں اس چیز کی میں اجازت نہیں دے سکتا, وہ ایک قومی ملکیت اور اثاثہ ہے, لیکن جہاں تک میرا ذاتی گھر ہے تو میں اپنے گھر میں اسے مہمان ٹھہرا لوں گا. جب یہ بات جگر سے کہی گئی تو وہ رو پڑے اور کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ اللہ والے بہت ہی سخت دل ہوتے ہیں, لیکن یہاں تو بہت ہی نرمی کا معاملہ ہے. چنانچہ بس جلد از جلد جو ہے وہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے, اور جا کے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں تو انتہائی گناہگار آدمی ہوں, اور بس میں آپ کے ہاتھ پر اب توبہ کرنا چاہتا ہوں. اور ساتھ میں فرمایا کہ میں چار دعائیں کرانا چاہتا ہوں آپ سے, آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. سب سے پہلے تو یہ کہ شراب چھوٹ جائے, کیونکہ یہ ایک بری لت ہے جو لگی ہوئی ہے, اللہ نے اب دل میں ڈالا ہے, اب ہے روزے حساب کا دھڑکا, پینے کو تو بے شمار پی لی, اب یہ دھڑکا ہے کہ اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا, کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ ام الخبائث, یہ حرام چیز جو ہم نے حرام کی تھی, تم اس کو رات دن پیتے رہتے تھے, تو تم نے ہمارے حکم کا کیا وہ کیا, حکم پر کس حد تک عمل کیا؟ تو اس لیے ابھی دھڑکا لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ میری دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ شراب مجھ سے چھڑوا دیں. اور اسی طریقے سے فرمایا ایک دعا یہ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج بیت اللہ نصیب فرما دے, اور تیسری دعا یہ کر دیجئے کہ میں داڑھی رکھ لوں, اور چوتھی دعا یہ کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. کیسی عقل مندی کی باتیں کی ہیں. حضرت نے یہ چاروں دعائیں ان کے لیے کر بھی دی. بہرحال وہاں سے یہ واپس آئے اور شراب چھوڑ دی. تو آدمی کو اگر پرانی لت لگی ہوئی ہو تو آسانی سے نہیں چھوڑتی, بیمار ہو گئے. اب چونکہ قومی اثاثہ تھے اس لیے بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے, بڑا ایک بورڈ بٹھایا گیا, اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ بھئی جگر صاحب زندگی بچانا چاہتے ہو تو کچھ نہ کچھ تو پینی پڑے گی, اور آپ قومی اثاثہ ہے, آپ کی موت ہمارے لیے بڑی محرومی کا سبب ہوگی, لہذا آپ جو ہے وہ کچھ تھوڑی بہت پی لیا کریں تاکہ زندگی آپ کی رہے. کہا کہ اچھا ہی بتاؤ کہ اگر میں پیتا رہوں گا تو کتنے سال جیوں گا؟ کہا بس یہ 5-10 سال اور زندہ رہ لیں گے. تو فرمایا کہ 5-10 سال اللہ کی نافرمانی میں جینے سے بہتر ہے کہ میں اس بیماری میں اور اللہ کی فرما برداری میں اور توبہ کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کے 10 سال یا 5 سال اور جیوں اور اللہ کی نافرمانی میں جی کر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دوزخ میں جلوں, اس سے بہتر ہے کہ میں اب جو توبہ کی ہے بے شک مرتا ہوں تو مر جاؤں. کیسا عاشقانہ جواب تھا. آدمی کتنا جی لے گا, کتنے مزے کر لے گا, 5-10 سال 15 سال بس, اور پھر موت ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال انہوں نے ان کو یہ جواب دیا کہ موت آتی ہے تو آئے, اب میں نے تو توبہ کر لی ہے, اب میں اس توبہ کو نہیں توڑوں گا. چنانچہ پھر اللہ رب العزت نے بھی دیکھیے, جب ایک آدمی استقامت دکھاتا ہے نا کسی چیز پر, اللہ کی طرف سے ہی مدد آتی ہے. اللہ نے انہیں صحت دے دی. اور پھر جو عمر انہوں نے گزارنی تھی گزاری، حج بیت اللہ بھی کیا، داڑھی بھی پوری رکھی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو. تو بہرحال یہ وہ کیفیات ہیں جب دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جب تڑپ پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر تو یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان کو گناہوں پر دھڑکا لگ جاتا ہے کہ بھئی میں یہ گناہ کر رہا ہوں، خدا نہ کرے اس گناہ میں اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا. جب آدمی کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جذب کرنا چاہتے ہیں، تو فوراً جذب ہو جائے، فوراً توبہ کر لے. اور اگر دل میں اس قسم کے خیال نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اللہ نے اس کو اپنا مجذوب نہیں بنایا، اپنی طرف کھینچا نہیں. تو اس پر تشویش ہونی چاہیے، ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. تو بہرحال اللہ رب العزت یہ کیفیات ہم میں پیدا کریں کہ ہمیں اپنی طرف جذب کر لیں. یہ آسان راستہ ہے طے ہونے کا، ورنہ تو اصل جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت بعض افراد کو تو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا اللہ کا. تو کیا اگر اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف نہیں کھینچیں گے بلکہ وہ ہمیں آزاد چھوڑ دیں گے کہ خود سے آئے، تو کیا ہم نہیں چلیں گے، نہیں جائیں گے؟ کوشش تو پھر بھی کرتا رہے آدمی. میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو یقیناً پھر بہت کچھ حاصل ہو جائے گا. دیکھیے لیلا اور مجنو کی محبت مشہور ہے پورے عالم میں، پوری دنیا میں یہ مشہور بات ہے کہ جب جو ہے لیلا مر گئی تو اس کو دفن کر دیا گیا، اور اس طرح دفن کیا کہ مجنو کو بتایا نہیں گیا، کیونکہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ کمبخت ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد اس کی، چونکہ عاشق تھا، اس کی قبر سے لاش نہ نکال لائے، اس لیے اس کو بتائے بغیر دفن کر دیا گیا. اور بعد میں لیکن پھر جب اس کو پہلے قید میں تھا جب چھوڑا گیا تو یہ قبرستان پہنچ گیا، اور قبروں کو سونگتا سونگتا اس قبر تک پہنچ گیا جہاں لیلا تھی، اور کہا کہ یہاں دفن ہے لیلا، اور حقیقت تھی وہ. تو میرے عزیز بھائی، جب مجنو لیلا کی محبت میں اس قدر آگے جا سکتا ہے کہ اس کی خوشبو قبر کی مٹی سونگ کر بتا سکتا ہے کہ یہاں لیلا ہے، تو اللہ رب العزت جب کسی کے دل میں آتے ہیں تو اس کی خوشبو بھی سارے عالم میں پھیل جاتی ہے. پھر جن کو اللہ تعالیٰ اپنا مجذوب بناتا ہے وہ ان کو سونگ کر بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس دل میں اللہ رہتے ہیں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، وہاں شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق تھے، حالانکہ خود مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ شہزادے تھے، کم نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے دل میں محبت ان کے دل میں پیدا ہوئی تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھ انکار کیا، لیکن فرمایا کہ تم لاکھ چھپاؤ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے دل میں مولا ہے. مولوی ہرگز نشد، مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد. مولائے روم جو ہے وہ پہلے ایک صرف مولوی تھے، لیکن مولائے روم جو ہے وہ مولوی نہیں بنے جب تک کہ شمس تبریز کے غلامی اختیار نہیں کر، باوجود اس کے کہ خود بہت بڑے شہزادے تھے، دنیا بھی اعتبار سے چھوٹے آدمی نہیں تھے، بلکہ مولائے روم کہا جاتا ہے. لیکن شمس تبریز کی جوتیاں اٹھائیں، ان کے بستر اٹھا کر جنگل میں پھرتے تھے ان کے پیچھے پیچھے، اللہ تعالیٰ نے کیا سے کیا مقام پہنچا دیا. اور بات یہ ہے کہ جس کے دل میں لگن ہو، تڑپ ہو اللہ رب العزت کی محبت ہو، تو وہ تو پرندوں کی بولیوں میں بھی محبت ڈھونڈ لیتا ہے. کسی نے کہا کہ کوئل کا دور دور درختوں پہ بولنا اور اہل درد کے دل میں نشتر گھنگولنا، کہ جو کوئل کوکو کر کے بولتی رہتی ہے، آج کل زمانہ ہے اس کے بولنے کا، تو یہ درختوں پہ بولتی رہتی ہے، اصل میں تو یہ اللہ، یعنی کسی نے کہا کہ یہ بھی اللہ کی تلاش میں ہے. کو جو کہتی ہے تو وہ کہہ او، اصل میں یہ ہے کہ وہ کہاں ہے، میں بھی اس کی تلاش میں ہوں. تو اللہ کی تلاش میں جو جس کے دل میں محبت ہوتی ہے، جب وہ تو کو کہتی ہے لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ کو نہیں کہہ رہی بلکہ کہہ رہی کہ او، کہ وہ کہاں ہے، اللہ رب العزت کہاں ہے. تو جس کے دل میں درد محبت ہو وہ پھر ان آوازوں پر بھی کچھ سے کچھ سمجھتا ہے. اور بات وہی ہے کہ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کے وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. انسان کے دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کی، اور پھر وہ متلاشی ہوتا ہے اہل حق کا کہ کوئی اللہ والا ملے اور وہاں میں جاؤں ان کی خدمت میں اور اپنے آپ اپنی اصلاح کراؤں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. محبت بڑی چیز ہے، جن لوگوں کے دل میں قدر ہوتی ہے کسی کی وہی قدر جانتے ہیں، ہر آدمی کسی کی قدر نہیں جانتا. عبد الرب نشتر کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان سے ملنے کے لیے جگر آئے ایک مرتبہ. تو شروع میں حالت شاعروں کی ایسی ہوتی ہے، بال بڑھے ہوئے اور ظاہری حالت مجنوں اور دیوانوں جیسی. جب ان کے گھر پر آئے تو دربان نے ان کو کہا کہ کیسے آئے، تو کہا کہ بھائی عبد الرب نشتر سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ منہ اور یہ مسور کی دال. ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ بھائی اصل میں یہ منہ اور مسور کی دال درست نہیں ہے، جملہ مشہور یہی ہے، یہ منہ اور یہ مسور کی دال. حالانکہ مسور کی دال کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوتی کہ اس کے لیے کوئی خاص منہ ہونا چاہیے، ایک عام سی چیز ہے ہر آدمی کھا لیتا ہے، تو اس کے لیے کوئی خاص منہ کی ضرورت تو نہیں ہے. اس لیے اصل لفظ تو یہ تھا کہ یہ منہ اور منصور کی دار، ان الحق جس نے کہا تھا اور سولی پر چڑھ گئے تھے، تو اصل تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے جو ہے عاشق تھے اور ان الحق کہہ کر سولی پر وہ چڑھ گئے تھے. تو منصور کی دار ہے، دار سولی کو کہتے ہیں اصل میں، یعنی یہ منہ اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ سولی پر نہیں چڑھتا، اپنی جان جانے آفرین کے ثبوت نہیں کر سکتا، اس کے لیے بڑا جگر چاہیے، گردہ چاہیے، ہمت اور طاقت چاہیے. ہر آدمی جو ہے وہ حق بات کہہ کر سولی پر چڑھنے کو تیار نہیں ہوتا. تو اصل تو یہ تھی کہ یہ منہ اور یہ منصور کی دار، یعنی منصور ہی کا کام تھا سولی پر لٹکنا اور چڑھنا، ہر آدمی کا کام نہیں ہے سولی پر سولی کو قبول کر لے حق بات کہہ کر. تو اصل تو یہ جملہ تھا، اب لوگوں نے اس کو مٹا مٹا کے الٹا سیدھا کر کے یہ منہ اور مسور کی دال کر دیا. بتا بھائی بھائی مسور کی دال میں ایسی کون سی خصوصیت ہے جس کے لیے کوئی خاص منہ ہونا چاہیے. بہرحال جب وہ گئے تو انہوں نے کہا چلو یہاں سے بھاگو، کہاں سے آ گئے تم؟ تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی جیب سے کاغذ نکالا جلدی سے اور کچھ لکھا اور اس کو دے دیا. تو بعض جگہ لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا یہ تھا کہ نشتر سے ملنے آیا ہوں، میرا جگر تو دیکھ. نشتر اصل میں کسے کہتے ہیں؟ جس سے زخم اگر مطلب کہیں آپریشن کرنا ہو، آپریشن کرنے کے لیے نشتر لگاتے ہیں، اس زخم کو چیرتے ہیں، اس کو نشتر کہتے ہیں. تو انہوں نے جو مصرع لکھا وہ بھی یہ تھا کہ نشتر سے ملنے آیا ہوں، میرا جگر تو دیکھ. تو جگر پہ نشتر لگتا ہے، تو وہ فوراً سمجھ گئے، ننگے پاؤں دوڑے آئے اور سمجھ گئے کہ جگر آئے ہیں. اور آ کر کہا کہ بھئی اس جاہل آدمی کو آپ کی قدر و قیمت کا کیا اندازہ، یہ کیا جانے کہ جگر کون. تو ایسے ہی بات یہ ہے کہ عام آدمی تو نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کا بھی ایک کان دو کان ہے، میرے بھی دو کان ہے، اس کی بھی ایک آنکھ ہے، میری بھی ایک آنکھ ہے، اس لیے کہ اللہ والوں کے سینگ تو ہوتے نہیں. لہذا اسی بیوقوفی کی وجہ سے کتنے لوگوں نے نبوت کے دعوے کر دیے کہ بھئی یہ اگر نبی بن سکتا تو میں کیوں نہیں بن سکتا ہے، اس کی بھی ایک ناک، میری بھی ایک ناک، اس کے دو آنکھیں ہیں، میری بھی دو آنکھیں ہیں، اس کے دو کان. تو ظاہری چیزیں دیکھ کر یہ سمجھے کہ جو یہ ہے وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، حالانکہ ایسا تو نہیں، اس کے لیے تو نظر چاہیے. تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں ایسی نظر عطا فرمائے جس سے ہم اللہ والوں کو پہچان سکیں صحیح معنی میں. تو حقیقت یہی ہے کہ ہم تلاش میں رہیں اور اپنی اصلاح کرائیں، اس لیے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے، اور خاص طور پر اس زمانے میں کہ ہر طرف سے جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اہل باطل ان کا دباؤ ہے اور شیطان اپنے پورے عروج پر ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر شیطان کے پرستش کرنے میں لگ جائیں. تو یقیناً ایسے میں رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، منزل اسے ہی ملتی ہے جو اصل رہبر کو تلاش کر لے. تو صحیح رہبر مل جائے تو انشاءاللہ منزل پر پہنچنا پھر آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نیک بندے دنیا میں ہیں، یہ نہیں کہ ختم ہو گئے، یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کی مقدار تعداد کم ہے، لیکن یہ نہیں کہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود ہی فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو. اس کا مطلب ہے کہ کسی کام کا حکم دے رہے ہیں تو وہ سچے موجود بھی ہوں گے. اگر موجود نہ ہوتے تو حکم نہ دیتے, کیونکہ اللہ رب العزت کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دے سکتے کہ جس کا وجود نہ ہو اور اللہ کہہ رہے ہیں کو تلاش کرو. اللہ تعالیٰ جو تلاش کا حکم دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ موجود تو ہوں گے. اب جو ہے وہ ہمیں نظر, ہماری ایسی نظر چاہیے کہ جس سے ہم تلاش کریں, اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے رہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ کم از کم اپنی دعا میں ہم اللہم اہدنا الصراط المستقیم کو شامل کر لیں ضروری طور پر, کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے, کیونکہ راستے بے انتہا ہیں. ہر آدمی کہتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے, یہ سیدھا راستہ ہے, یہ سیدھا راستہ ہے. راستہ تو ایک ہی سیدھا ہو سکتا ہے. اللہ رب اگر ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی تو ہم اللہ سے مدد طلب کریں, اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, راستے بے انتہا ہیں, کون سا سیدھا راستہ آپ ہماری رہنمائی فرما دیجیے. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے تو دل میں خود بخود اترتا چلا جاتا ہے سب کچھ, آسانی ہو جاتی ہے کہ بھائی اس طرف چلو. محبت سارے عالم میں یہی جا کر پکار آئی, اسی کو یار نے چاہا جس کیا ہے جسے یاد یار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی یاد آتی. وہ کسی نے کہا کہ اول اول عشق در دل معشوق پیدا می شود, کہ عشق جب ہوتا ہے تو پہلا درد تو معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے, پھر عاشق کے دل میں ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں کسی کو اپنی طرف کھینچنا بلانا تو اس کے دل میں کچھ ہونے لگتا ہے, خیالات آنے لگتے ہیں کہ بھائی مجھے اپنی اصلاح کرانی چاہیے, اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے. اور بس جب یہ چیز پیدا ہو جائے تو آدمی اس دائیے کی پھر قدر کرے, نہ قدر ہی نہ کرے. یہ ایک مہمان ہے, ہو سکتا ہے آج دائیہ پیدا ہو ہم اس کی قدر نہ کریں تو دائیہ چلا جائے اور جانے کے بعد پھر کبھی واپس نہ آئے, یا آئے لیکن پھر حالات ہمارے نہ ہو. اس لیے جو دائیہ نیکی کا پیدا ہو رہا ہے اس کی ہم قدر کریں, نہ قدر ہی نہ کریں. تو اگر دل میں ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے, اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر ہوتی ہے, اپنی آخرت کی فکر ہمارے دل میں آتی ہے, اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں فوراً کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے میری رہنمائی بھی فرمائیے تاکہ میں راہ حق کو پالوں, سیدھے راستے پر چلوں. تو اللہم اہدنا الصراط المستقیم یہ ہم اپنی دعا میں شامل کر لیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اور خاص طور پر سورہ فاتحہ تو پوری کی پوری درخواست, کہ اللہ رب العزت نے ایسی دعا ہمیں سکھائی ہے, اس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے, اللہ کی تعریف بھی ہے, اور اللہ سے مدد اور دعا کی درخواست بھی ہے, سیدھے راستے کی بھی درخواست ہے, اور پھر ان لوگوں کی بھی کہ جن پر اللہ نے انعام نازل کیا کہ اللہ ان کا راستہ عطا فرما دیجیے, اور جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان میں سے اللہ میں شامل نہ فرمائیے. تو ایسی جامع ترین جو ہے صورت ہے یہ, کہ آدمی اگر اپنی دعا میں اس کو شامل کر لے. یعنی دعا کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے, تو بجائے اس کے کہ آدمی کچھ اور پڑھے سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرے, پوری سورہ فاتحہ کو پڑھے اور سمجھ کر پڑھے کہ الحمدللہ رب العالمین. جب ہم پڑھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا گویا بیان کر رہے ہیں, تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے, سارے عالموں کو پیدا کرنے والا, کیونکہ عالم صرف یہی نہیں ہے, فقط بے شمار عالم ہے, بعض نے کہا 18,000 عالم ہے, بعض نے اس سے بھی زیادہ کہا, تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی گنتی کتنی ہے, کیونکہ کتنے عالم ایسے ہیں جو ابھی ہماری نظروں میں بھی نہیں آئے. نت نئے عالم وجود میں آتے رہتے ہیں, صاحب فلاں ستارہ جو ہے وہ دریافت ہو گیا, فلاں ستارہ دریافت ہو گیا, اور وہ ستارہ دنیا سے بڑا ہے. تو جس طرح دنیا یہ عالم ہے, اس طرح وہ ایک ستارہ وہ بھی ایک عالم ہے, اس کے اندر کیا کچھ ہے اللہ رب العزت جانتے ہیں. کتنے ستارے ہیں جو اس دنیا سے بہت بڑے, تو آدمی پر کتنے عالم ایسے ہیں جو ابھی اس کے سامنے آئے بھی نہیں, مارے سے وجود میں ہی نہیں آئے اس کے سامنے, یعنی موجود تو ہیں لیکن اس کی آنکھوں نے دیکھے نہیں ابھی, اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے اس دنیا کے بھائی, اور دیکھا ہی کیا ہے. تو اللہ رب العزت رب العالمین, تو آدمی جب الحمدللہ رب العالمین کہے ساتھ میں دل میں خیال بھی لائے, ترجمے پر بھی غور کرے, الرحمن الرحیم بہت رحم کرنے والا, بڑا مہربان, مالک یوم الدین روز جزا کا مالک, اس کو دل میں ذہن میں لائے. مالک تو آج بھی ہے لیکن روز جزا کا مالک اس طور پر ہے کہ تھوڑی سی ملکیت جو انسان کی آج ہے, جس کا اللہ رب العزت بھی اس کی ملکیت کو مانتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ مکان اس کا ہے, یہ دکان اس کی ہے, یعنی اس کا دنیا میں خیال رکھا گیا ہے, لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن یہ بھی ختم ہو جائے گا. آج اگر کسی کا مکان ہے تو کل قیامت کے دن دعویٰ کر سکتا ہے میرا یہ مکان تھا, ختم. تو جو تھوڑی بہت ملکیت آج ہے وہ ملکیت بھی ختم ہو جائے گی, اور ملکیت صرف اللہ کی ہوگی, اصل مالک کی طرف لوٹ جائے گی. یہ زمین کس کی ہے؟ کوئی 10 لاکھ کا بیچ رہا ہے, کوئی 100 لاکھ کی بیچ رہا ہے, کوئی 1 کروڑ کی بیچ رہا ہے, کوئی 2 کروڑ کی بیچ رہا ہے. کس کی زمین بھائی؟ زمین تو اللہ رب العزت کی ہے. تو آج اللہ نے لیکن ہمیں اس کا مالک بنایا ہے, اس کا ہمیں ملکیت کا جو ہے وہ اعتراف بھی ہے کہ بھئی ہاں تمہاری ملکیت ہے جب تک زندہ ہو, جس نے خریدا وہ مالک. لیکن ایک وقت ایسے آنے والا ہے کہ ملکیت ختم ہو جائے گی, اور اصل جو مالک ہے رب العزت اس کی طرف بھی ملکیت لوٹ جائے گی. پچھلی کا مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے, ورنہ مالک تو آج بھی ہے وہ. اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے, اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین اور آپ ہی سے مدد کے طلبگار. دیکھیے اس میں دیکھیے اللہ کی عبادت کا وہ بھی آ گیا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی دعا کہ اللہ ہم آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں. اور آگے فرمائے ہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام و اکرام کیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے غضب نازل کیا یا جو مغضوب ہوئے. تو یہ ایسی عمدہ دعا ہے, درخواست ہے, اور ایسی درخواست ہے جو پیٹنٹ قسم کی ہوتی ہے نا. ایک دوا تو وہ ہوتی ہے جو کھلی دوائیں ملتی ہیں, اور ایک دوا وہ ہوتی ہے جو سیل پیک بالکل ہوتی ہے کہ جرمنی کی ہے یا امریکہ کی ہے, یہ فلاں جگہ کی ہے فلاں جگہ کی ہے. تو یہ وہ دعا ہے جو اللہ رب العزت نے خود ہمیں سکھلائی ہے, اور ایسی اہم دعا ہے جو قرآن مجید میں 7 مرتبہ نازل ہوئی ہے آسمان سے, اسی لیے اس کا سبب مسانی بھی کہا جاتا ہے, 7 مرتبہ نازل ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے بے شمار نام ہیں. تو بہرحال اس وقت سورہ فاتحہ کے فضائل بیان کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب دعا کریں تو اس میں اس کو شامل کریں, کیونکہ راستے بے شمار ہیں. اللہ سے ہدایت ہم کیسے مانگیں گے؟ اس کے لیے طریقہ یہ کہ اللہ سے روزانہ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں رائے حق پر چلا دیجیے. یہ میں نے ان لوگوں کے لیے کہا کہ جن پر رائے حق مشکوک ہے, شبہ میں ہیں, لیکن جو الحمدللہ مطمئن ہے وہ مطمئن ہے, لیکن پھر بھی اللہ سے صراط المستقیم کے ہم سب طلبگار ہیں. اذن الصراط المستقیم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے, سیدھے راستے پر رکھیے, یعنی مرتے دم تک ہم اسی راستے پر رہیں اور ٹیڑھے راستوں پر ہم نہ چلیں. ہم جب ہدایت مانگتے ہیں تو ہدایت ایک تو پہلے سے کسی کو حاصل ہوتی ہے, لیکن وہ بھی ہدایت مانگ رہا ہوتا ہے تو کیا مطلب ہے کہ اللہ جتنی ہدایت ہے اس سے اعلیٰ درجے کی ہدایت عطا فرما دیجیے. کیونکہ ہدایت کے بہت سارے طرق ہیں, طریقے ہیں. تو ایک تو ہدایت حاصل ہے, اب جیسے انبیاء ہیں وہ بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اولیاء ہیں وہ بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ایک عام مسلمان ہے وہ بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو سب کی جو ہدایت مانگنا ہے وہ ہر ایک کے اعتبار سے الگ الگ. جو پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں وہ اس پہ استقامت بھی مانگتے ہیں اور مزید ہدایت طلب کرتے ہیں کہ اللہ اور بھی ہدایت عطا فرمائیے, درجات عالیہ سے نوازیے, یعنی ایسے چلائیے ہمیں راستوں پر جو ہمارے لیے درجات عالیہ کا سبب بن جائے. تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں توفیق دیں کہ ہم صبح و شام اللہ سے دعا بھی کرتے رہا کریں, اور خاص طور پر سورہ فاتحہ کو اپنی دعا میں شامل کر لیں کہ حمد و ثنا جو اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اس کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھیں, اور اس کے بعد پھر جو بھی دعا مانگنی ہے اللہ سے مانگیں, درود شریف اول آخر پڑھ لیں, اور جو دعا مانگنی ہے مانگیں. انشاءاللہ جب اللہ رب العزت سے ہم مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. اور بات یہ ہے کہ مانگیے ایسے جیسے بھکاری مانگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ چپٹ جاتے ہیں, لپٹ جاتے ہیں کہ وہ لے کے جائے گا. آپ لاکھ اس کو کہو بابا معاف کر دو چلے جاؤ, لیکن پھر بھی مانگتا رہتا ہے. بعض اوقات جو بےچارا اس سے معافیا مانگ رہا ہوتا ہے کہ معاف کر دو, بہرحال مجبور ہو کے کچھ نہ کچھ نکال کے دیتا, اچھا بھائی یہ لے جا. تو جب تک اس طرح سے لپٹ چپٹ کے اللہ سے نہیں مانگیں گے, حقیقت میں مانگنا یہی ہے کہ بھئی تم دھکے دو تب بھی اس در سے ہم نہیں جانیں گے. حکومت اپنی اپنی ہے, کہیں ان کی کہیں میری. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو غالباً ایک مرتبہ اپنے کمرے سے باہر کر دیا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ کسی وجہ سے. وہ جا کے جوتیوں میں جا کے بیٹھ گئے دروازے پر ہی, اور جب حضرت آئے باہر نکلے دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں, تو کہا کہ میاں میں نے تمہیں کہا چلے جاؤ, کہا کہ آپ کی حکومت وہاں ہے، میری حکومت یہاں ہے، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری، تو میں در نہیں چھوڑنے والا. یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ پکا آدمی ہے، اس میں استقلال ہے طبیعت کے اندر. یہ کیا کہ ذرا سا ڈانٹا بھاگ گیا. اگر شیخ کسی کو ڈانٹ دے ذرا سا اور مرید ایسا ہو کہ جناب ڈانٹ سن کے ایسا بھاگے کہ اچھا بھائی آئندہ تو کبھی شکل ہی نہیں دیکھاؤں گا اپنی، نہ دیکھوں گا، وہ مرید تھوڑی ہوا. تو بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے مثلا باپ ہی ہے، اگر اپنے بیٹے کو ڈانٹ دے تو کیا خیال ہے کہ بیٹے کو بھاگ جانا چاہیے، گھر سے نکل جانا چاہیے؟ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو مارا کسی وجہ سے اور مار کے گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر لیا. دو چار گھنٹے گزرے تو خیال آیا آخر اس کا بچہ تھا کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں چلا گیا ہوگا. دروازہ کھول کے دیکھا تو وہیں دروازے وہ بس روتے روتے وہیں پر سر رکھ کے سو گیا تھا. بتائیے ماں کا دل کیسے کٹے گا کہ میں نے اپنے بچے کو مارا پیٹا اور گھر سے باہر نکالا، لیکن یہ تو دروازے پر ہی اسی در پر یہ سمجھتا ہے کہ اس میرے سوا اس کا کوئی نہیں، اپنا سر رکھ کر یہاں پر اور سو گیا روتے روتے. اس کو کلیجے سے لگائے گی کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم و کریم ہے. اللہ رب العزت کی محبت کا کیا پوچھتے ہیں؟ 70 ماؤں کی محبت ایک طرف اور اللہ رب العزت کی محبت ایک طرف، اس سے بھی زیادہ، کتنی زیادہ یہ بھی اللہ جانتے ہیں. تو جو اللہ ایسے رحیم و کریم ہو، اگر کبھی سختی آ جائے بندے پر، حالات خراب ہو جائیں، بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت شروع کر دے، پھر بھی اسی در پہ پڑے رہے کہ اللہ بندہ تو میں تیرا ہوں، دینا تو تو نہیں ہے، یہ حالات تو آتے جاتے رہتے ہیں جیسے بھی حالات ہوں، لیکن تیرا در میں چھوڑ کر جانے والا نہیں، بندہ میں تیرا ہی ہوں، بس لپٹ جاؤ چپٹ جاؤ، پھر دیکھو اللہ رب العزت کی طرف سے کس طرح سے تمہارے لیے فضل خداوندی ہوتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کامل عطا فرما دے، اور کامل درجے کی محبت عطا فرما کے اپنی ذات سے وابستہ بس کر لے اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ ہم بڑے گناہگار، بڑے خطا کار ہیں، لیکن میرے عزیز بھائی یہ دنیا چند روزہ ہے، بہت گزر چکی، کچھ باقی ہے. جو پیدا ہو گیا اب مرے گا، جو نہیں ہوں جو پیدا ہی نہیں ہوا تو اس نے مرنا بھی نہیں، لیکن جو ہو گیا اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، جو پھول کھل گیا اس نے مرجھانا ہی مرجھانا ہے. تو اس لیے ہم تو پیدا ہو چکے، اور پیدا ہوتا ہے آدمی تو مرتا بھی ہے، لیکن یہ مرنا انتقال ہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بالکل فنا ہو جائے گا، نہیں. ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، جو پیدا ہو گیا فنا کبھی نہیں ہوگا. انسان اللہ نے پیدا کر دیا، اب اس لیے نہیں کہ اس کو ختم کر دیں گے، کسی بھی حالت میں چاہے فرما بردار رہے نافرمان رہے اس کو زندہ تو رہنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی دیں گے، اٹھائیں گے، اچھا ہے اپنے فرما برداروں میں شامل فرما کے جنت میں جگہ دے دیں گے، نعمتوں میں چلا جائے گا، برا ہے تو نافرمانوں میں شامل کر دیں گے، دوزخ میں چلا جائے گا، لیکن رہے گا موجود، یہ نہیں کہ ختم ہو جائے. اس لیے جب ایک دفعہ پیدا ہو گئے تو موجود تو رہیں گے بھائی، مر کے بھی، مرنا باقی رہنے کے لیے، مرنا فنا کے لیے نہیں ہے، مر کے ہی فنا بقا حاصل ہوگی. جب تک مریں گے نہیں تو فانی کہیں گے، اور جب مر جائیں گے تو باقی ہو جائیں گے، کیونکہ اب اصل کی طرف چلا گیا وہ، اور آہستہ آہستہ اس مقام پر پہنچے گا جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کے اعمال کے مطابق معاملہ فرمائیں گے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، ہمارے اعمال جیسے بھی صحیح وہ کریم ہیں، بشرطے کہ اس کے در سے چپٹے رہو لپٹے رہو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کا کسی کو ساجی مت قرار دو، اللہ رب العزت کو جو ہے وہ واحد و یکتا سمجھو، اپنی صفات میں بھی اپنی ذات میں بھی وہ یکتا ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کے کوئی بچے ہیں، وہ سارے عیوب سے پاک. یہ بچے ہونا اولاد ہونا تو عیب ہے اللہ کے، اللہ یہ تو ہمارے، ہم تو چونکہ محتاج ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اولاد ہو، بڑے ہو کے بڑھاپے میں کام آئے، تو عیب ہے نا. لیکن اللہ کے لیے اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اسے نہ بیوی کی ضرورت، کسی کی ضرورت نہیں، سارا عالم اس کا محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. تو اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرو. انشاءاللہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت محبت فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، میری اتباع کرو. اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک عام آدمی کا وعدہ تھوڑی، اللہ کا وعدہ ہے. اللہ اپنے وعدے کے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیں اور اپنی محبت کا درد عطا فرما دیں، سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم گناہگار ہیں، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سے بڑی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ تلافی معافات کی توفیق ادا فرما دیجیے. الہ العالمین آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے وہ کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، سارے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ. اے اللہ گناہ کا مطلب آپ کی نافرمانی ہے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے اپنا درد عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی ذات کی محبت عطا فرما دیجئے، اپنے نام لینے کی دائمی توفیق عطا فرما دیجئے، ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے نیک بندوں کی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک بچی بیمار ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیں. اور اسی طریقے سے ایک اور خاتون ہیں، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما دے. اور جتنے بیمار ہیں ہم میں، ہمارے خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، ان کے دوست احباب میں، اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے. ہم سے جس نے اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ جانتے ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے. اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.